بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ شمس کی آیات 1-10 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے کریم منصوری۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہماری آج کی اس وقت کی نشریات آج کے دن کی دعا پر اختتام پذیر ہو جائے گی۔ سامعین، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ہمارے یہاں ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں، اور رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تب سے کچھ لمحہ بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ دہلی کے میئر کے انتخاب سے قبل میونسپل کونسلروں کی تقریب حلف برداری میں شدید ہنگامہ ہوا، جس کے نتیجے میں میئر کا انتخاب نہیں ہو سکا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر بمباری کرنے کی تردید کی ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے وزراء خارجہ کا فلسطین کے مسئلے پر تبادلہ خیال۔ اور سامنے پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ دہلی کے میئر کے انتخاب سے قبل میونسپل کونسلروں کی تقریب حلف برداری میں شدید ہنگامہ ہوا، جس کے نتیجے میں میئر کا انتخاب نہیں ہو سکا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی میونسپل کارپوریشن کے میئر کے انتخاب سے قبل ایوان میں بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے کونسلروں کے درمیان شدید ہنگامہ اور ہاتھا پائی ہوئی، اور نتیجے میں ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ کارپوریشن میں جیسے ہی ایوان کی کارروائی شروع ہوئی، پریزائڈنگ آفیسر نے لیفٹیننٹ گورنر کے نامزد کردہ کونسلروں کو حلف دلانے کے لیے سب سے پہلے ایک رکن کا نام پکارا، جس کے بعد عام آدمی پارٹی کے سینئر کونسلر نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمل غلط ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے عوام کے ووٹوں سے منتخب کردہ کونسلروں کو حلف دلایا جائے۔ عام آدمی پارٹی کے اس اعتراض کے بعد بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے کونسلروں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، اور یوں میئر کا انتخاب جمعے کو نہیں ہو سکا۔ واضح ہے کہ دہلی کے 250 وارڈوں میں ہوئے انتخابات میں عام آدمی پارٹی نے ایم سی ڈی میں پچھلے 15 سال سے قائم بی جے پی کی اجارہ داری ختم کر دی۔ عام آدمی پارٹی کو 134 جبکہ بی جے پی کو 104 نشستوں پر ہی کامیابی ملی تھی۔ دہلی کے میئر کے انتخاب کے لیے اب اگلی تاریخ کے اعلان کا انتظار ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے وزیر اعلی پرویز الہی کو اعتماد کے ووٹ کے تعلق سے وارننگ دے دی۔ پاکستانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ وزیر اعلی پرویز الہی کو ایک طرح سے وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی کی تحلیل میں رکاوٹ ڈالی گئی تو پی ٹی آئی کے اراکین مستعفی ہو جائیں گے۔ میڈیا میں خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کے لیے تحریک انصاف نے نئی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ اس درمیان پی ٹی آئی کے سینئر لیڈروں نے پارٹی کے چیئرمین عمران خان کو صوبائی اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کے تعلق سے بریفنگ دی۔ عمران خان نے پارٹی کے لیڈروں کو ہدایت دی ہے کہ 11 جنوری سے قبل اعتماد کے ووٹ کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان میں سیاسی حلقے عمران خان کے تازہ بیان کو وزیر اعلی پنجاب پرویز الہی کے لیے ایک وارننگ کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے مطالبے کے باوجود پاکستان کے الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کسی بھی صورت میں تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق الیکشن کمیشن نے کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں ووٹر لسٹوں سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اس درمیان چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کسی بھی صورت میں تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن میں کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں ووٹر لسٹوں پر اعتراضات سے متعلق ایم کیو ایم کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ ایم کیو ایم کے وکیل نے اعتراض کیا کہ انتخابات کے لیے پرانی ووٹر لسٹ کا استعمال غیر قانونی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم کو چاہیے کہ تمام مسائل ایک ساتھ سامنے لائے، اس سے پہلے بھی وہ عدالتوں میں جاتی رہی ہے۔ جماعت اسلامی نے موقف اختیار کیا کہ بلدیاتی الیکشن کو کسی بھی صورت میں مؤخر نہ کیا جائے بلکہ انتخابات وقت پر ہی ہوں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر بمباری کرنے کی تردید کی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے جمعے کو روز جاری کردہ اپنے بیان میں ان خبروں کو مسترد کر دیا جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستانی جیٹ فائٹروں نے افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے بیان میں ایسے کسی بھی دعوے کو بے بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں کہ بعض ذرائع ابلاغ نے گزشتہ روز افغانستان کے صوبہ ننگرہار کے گوشتہ شہر میں فضائی حملے کی رپورٹ دی تھی۔ یاد رہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے کچھ عرصے قبل پاکستانی حکومت کے ساتھ ہونے والی جنگ بندی کے معاہدے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ حملے شروع کر دیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے پاک ہمنصب کے ساتھ ناجائز صہیونی ریاست کے انتہا پسند وزیر کے مسجد الاقصی پر حملے کے توہین آمیز اقدام کے بعد مقبوضہ فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جمعے کو روز بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ایک ٹیلیفونک رابطے کے دوران گفتگو کی۔ زرداری نے اپنے ٹویٹر پیج میں کہا کہ ہم اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ انہوں نے امیر عبداللہیان کے ساتھ ٹیلیفونک گفتگو پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس مکالمے کے دوران مسجد الاقصی پر حملے کے سلسلے میں انتہا پسند صہیونی وزیر کے توہین آمیز اقدام کے بعد فلسطینی مسئلے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اسرائیل کے اس اشتعال انگیز اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور ایک بار پھر اپنے موقف یعنی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور اسلامی تعاون تنظیم کے قراردادوں کے مطابق 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی القدس شریف کے دارالحکومت میں ایک آزاد فلسطین کے قیام پر زور دیتا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے بدھ کے روز اپنے ایک بیان میں صہیونی ریاست کے وزیر کی طرف سے مسجد الاقصی کے تقدس کی پامالی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس اقدام کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال کو مزید خراب کرنے کے مترادف قرار دیا۔ یاد رہے کہ ناجائز صہیونی ریاست کی داخلی سلامتی کے نئے وزیر ایتمار بن گویر نے چند روز قبل اپنے عہدہ سنبھالنے کے پہلے ہفتے میں صہیونیوں کے ایک اور گروپ کے ساتھ مل کر صہیونی فوج کی حمایت سے اشتعال انگیز اقدام کے تسلسل میں مسجد الاقصی پر حملہ کیا۔ دنیا بھر میں مسلمانوں اور اسلامی ممالک سمیت اسلامی جمہوری ایران کی حکومت نے اس توہین آمیز اقدام کی مذمت کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے بھی صہیونی حکومت کی تازہ جارحیتوں اور فرانس کی جانب سے اسلامی شخصیات اور مقدسات کی توہین پر تفصیل سے گفتگو کی۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے او آئی سی کے سربراہ حسین ابراہیم طاہا سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران صہیونیوں کی جانب سے مسجد الاقصی کی بے حرمتی پر سخت تنقید کی اور اس اقدام کی فوری مذمت کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ صہیونی حکومت کو اپنی اس حرکت کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وزیر خارجہ نے اس کے علاوہ فرانسیسی جریدے شارلی ابدو کی جانب سے ایک بار پھر توہین آمیز خاکے جاری کرنے پر اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کے مذمتی بیان کی تعریف کی۔ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ شارلی ابدو کے گھناؤنے اقدامات کی خاطر فرانسیسی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دینی مقدسات اور عالم اسلام کی محترم شخصیات کی توہین کی سازش بلا شبہ صہیونی حلقوں میں رچی جا رہی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے بھی مسجد الاقصی کی بے حرمتی کو جارحانہ اور امت اسلامیہ کی کھلی توہین قرار دیا۔ انہوں نے شارلی ابدو جریدے کی تازہ گھنونی حرکت کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اس کے علاوہ حسن ابراہیم طاہا نے افغانستان میں طالبات کی تعلیم پر پابندی کے سلسلے میں بھی تشویش کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں سینی حکومت کے ہاتھوں مسجد الاقصی کی بے حرمتی کے واقعے کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ سینی حکومت کی اندرونی سلامتی کے وزیر نے گزشتہ منگل کو مسلمانوں کے قبل اول مسجد الاقصی میں داخل ہو کر اس مقدس مقام کی بے حرمتی کی تھی۔ اعتمار بن گویر کے اس اقدام پر عالمی سطح پر سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا اور فلسطین، اردن، متحدہ عرب امارات اور چین کی اپیل اور حمایت سے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس تشکیل پایا۔ سلامتی کونسل کے اس اجلاس سے سلامتی کونسل کے رکن ممالک کے علاوہ فلسطین اور غاصب سین حکومت کے نمائندے نے خطاب کیا۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے رکن ممالک نے مسجد الاقصی کی بے حرمتی کی کرنے سے متعلق غاصب سین حکومت کے اقدام کو اشتعال انگیز سے تعبیر کرتے ہوئے اس اقدام کی مذمت کی۔ اسلامی جمہوری ایران کی بارڈر سیکورٹی فورس کے کمانڈر نے ملک میں پچھلے چند مہینوں میں بڑی مقدار میں دریافت ہونے والے ہتھیاروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے چند مہینوں میں ہم نے 4,80,000 جنگی کارتوس اور تقریباً 3,000 مختلف قسم کے ہتھیار دریافت کیے ہیں، جو اب تک کی بہت بڑی کارروائی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صوبے گیلان کے سرحدی فورس کے کمانڈر جنرل احمد علی گودرزی نے کہا کہ آج ملک کی سرحدوں پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فوجیوں، نان کمیشنڈ افسران اور سرحدی محافظوں کو تربیت یافتہ افسران اور جوانوں کی قربانیوں کی بدولت ملک محفوظ ہے اور سیکورٹی قائم ہے۔ نظم ملک کی سیکورٹی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ بارڈر سیکورٹی فورس کے کمانڈر نے سرحدوں کی حفاظت کے اسمارٹ نظام اور آلات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شمالی اور جنوبی سمندروں میں ملک کے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اسلامی جمہوری ایران کی فوج کی بحریہ اور IRGC کی بحریہ کے ساتھ ہم آہنگی اپنے عروج پر ہے اور ہم اپنے ملک کے قومی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی اخبار ماریو نے لکھا کہ واشنگٹن نے کچھ اسرائیلی پائلٹوں کو F-35 کے ساتھ پرواز کرنے سے روک دیا ہے۔ صہیونی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ امریکہ تل ابیب کے بعض پائلٹوں کو سیکورٹی وجوہات کی بنا پر F-35 لڑاکا طیارے کے ساتھ پرواز کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سیر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سامعین سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ اتنا آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مسلمانوں کے قبل اول مسجد الاقصی کی بے حرمتی اور علاقائی و عالمی رد عمل۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جناب یقیناً آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ پچھلے 3 جنوری کو یعنی منگل کے روز غاصب سین حکومت کی داخلی سلامتی کے امور کے وزیر نے مسلمانوں کے قبل اول مسجد الاقصی کی بے حرمتی کی اور اپنے چند ساتھیوں اور غاصب سینی فوجوں کے ہمراہ وہاں داخل ہوئے۔ ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں کے قبل اول کی کھلی بے حرمتی تھی اور جارحیت تھی، جس پر علاقائی اور عالمی سطح پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ حتیٰ چین جیسے ملک نے بھی اس پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ ہوا۔ اس طرح کے جارحانہ اقدام کے کیا محرکات اور عوامل ہو سکتے ہیں، اور یہ عمل اور یہ گھناؤنا اور جارحانہ اقدام کیوں انجام دیا گیا غاصب سین حکومت کے ایک وزیر کی طرف سے، یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان سے پاکستان کی سینئر اور سرکردہ طرز نگار محترمہ فوزیہ شاہی صاحبہ۔ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
جی یہ خبر یقیناً عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں اس وقت ہر طرف سنائی دے رہی ہے کہ غاصب سین حکومت کہ اندرونی سلامتی کے وزیر نے کس طرح سے مسلمانوں کے قبل اول کی بے حرمتی کی، اور اس پر عالمی سطح پر، صرف عالم اسلام کی سطح پر نہیں بلکہ عالمی سطح پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے. حتیٰ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی ہوا اور چین جیسے ملک نے یہ ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا. تو کیا مسلمانوں سے ہٹ کر عالمی سطح پر بھی جو نئی کابینہ ہے نتن یاہو کی قیادت میں، اس سے ایک طرح کا خوف اور تشویش پائی جا رہی ہے؟
دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ عالمی سطح پہ بات تو پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن کبھی مجھے ان کی نیتیں ٹھیک نہیں دکھائی دی. یہ صفحہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ انتہا پسندی کے حوالے سے جو دنیا اس وقت مختلف جگہ پہ مختلف مسائل سے دوچار ہے، بالکل اس کی عکاسی جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ بے حرمتی کرتے ہیں کسی بھی جگہ کی، تو یہ ایک تھوڑا سا احساس دنیا میں پیدا ضرور ہوا ہے کہ کسی کے جذبات کو، خاص طور پہ مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا جو ہے وہ ایک عالمی جنگ کی طرف جانے بھی جا سکتا ہے، اور دنیا میں ایک مرتبہ پھر ایسی تفریق بھی پیدا ہو سکتی ہے جو ہم نے ماضی میں بھی دیکھی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سلامتی کونسل کا اجلاس اور اس کے بعد جو صورتحال ہے، اس کو ہم ایک حوالے سے تسلی بخش ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن میں تھوڑی سی ہمیشہ آپٹیمسٹک اپروچ ہونے کے باوجود کچھ دنیا کے ایسے خطے ہیں جن میں، خاص طور پہ اسرائیل اس میں شامل ہے، اور بھی اس قسم کے خطے ہیں جیسے ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، وہاں ہماری پوری دنیا جو ہے ان کا، مجھے ہمیشہ سے یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ وہ اس میں کلیئر نہیں ہوتے. سلامتی کونسل میں ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، عملی طور پہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن بہر طور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں. اور سب سے اہم اس وقت جو چین کا کردار سامنے آیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ عالمی سطح پہ آنے والے وقت میں چین کی اہمیت جس طرح بڑھ رہی ہے، اور چین جو اپنے ملک کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عالمی مسائل میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے، اور اس میں چاہے اس میں معاشی طرف ہم جائیں یا کسی بھی طرح، تو چین کا یہ ایک حوصلہ افزا ہمیں کتاب تو ضرور دکھائی دیا ہے.
فوزیہ شاہد صاحب، آپ نے ایک ظریف نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ بعض ممالک ایسے ہیں جن کا سلامتی کونسل میں رویہ کچھ اور ہوتا ہے، باہر کچھ اور ہوتا ہے. یہ جو اجلاس بلایا گیا ہے غاصب حسینی حکومت کے خلاف، ہنگامی اجلاس، اور جو مسلمانوں کے قبل اول کی بے حرمتی ہے اس کے خلاف، چین کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات بھی اس میں شامل ہے، کہ اس نے بھی کہا تھا کہ ہنگامی اجلاس بلایا جائے. اور متحدہ عرب امارات وہ ہے جس نے بھی، جی جس نے
اسی جانب آگے آ رہی تھی کہ متحدہ عرب امارات، اور اس میں ظاہر ہے کہ اسلامی، دیکھیں اسلامی دنیا میں تو تشویش بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چین کا یہ کردار بھی کنسیڈریبل ہے، اور اس کی طرف توجہ دلانا اور اجلاس بلایا جانا یقیناً توجہ طلب ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت اس حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، جو سامنے ایک احساس ہو رہا ہے کہ تمام دنیا کے ممالک اس میں ایک پیج پہ دکھائی دیتے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کے حل کی جانب بھی سب کو متحد ہونا پڑے گا، جو ہمیں ابھی تک دکھائی نہیں دیتا. اب یہ جو مسائل ہیں جو خاص طور پہ ہمیں اسرائیل کی وجہ سے، اور اس میں دیکھیں کابینہ کا جو کردار نظر آیا ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ وہ انتہا پسند جو ہے اس میں ان کو خاص طور پہ رکھا گیا ہے. اب اسرائیل اس سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے جو ہے وہ،
جی میرا سوال یہی تھا فوزیہ شاہ صاحبہ، کہ متحدہ عرب امارات وہ ہے جس نے بھی دو سال قبل غاصب حسینی حکومت سے جو ہے باقاعدہ تعلقات برقرار کیے، اور آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ غاصب حسینی حکومت اس طرح کے اقدامات سے ان لوگوں کے رد عمل کو جو ہے وہ جانچنا چاہتی ہے؟
دیکھیں یقیناً تھوڑا سا یہ تبدیلی تو ضرور دکھائی دیتی ہے. میں ہمیشہ سے، میرے خیال میں آپ ہی کے پروگرام میں بے شمار دفعہ میں نے یہ بات کی ہے، میں چاہے وہ متحدہ عرب امارات ہو چاہے سعودی عرب ہو، اسرائیل کے حوالے سے میں کبھی بھی ان سے مطمئن نہیں ہوئی. اسلامی امہ کے حوالے سے بھی میرا ہمیشہ ایک نقطۂ نظر رہا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کی جو کوتاہی ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ نہ حل ہوتا ہے بلکہ زیادہ سنگین صورت اختیار کرتا جائے. اب یہ جس طرح کا یہ اس وقت اٹیک کیا گیا ہے، اس نے تو واضح طور پہ آپ کو میسج ایک دے دیا ہے کہ اسرائیل رکنے والا نہیں ہے. جہاں اس نے انسانوں کی بے حرمتی کی وہاں وہ ہر قسم کی جو ہے وہ اقدامات کرنے کو تیار ہیں. آپ جس جانب توجہ دلا رہے ہیں یقیناً یہ ایک بہتر بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر متحدہ عرب امارات بھی اس میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں دیگر ممالک بھی جو ہیں, تھوڑا سا مجھے ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ تعلقات کس کے ہیں, ترکی کے سب سے زیادہ اسٹرانگ تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. کیا ترکی اس میں باہمی تعلقات کے حوالے سے کوئی آگے کوئی قدم آگے اٹھا سکتا ہے؟ ہمیں تمام دیکھیں تمام مسلمان ممالک کو اگر ہم اس کو اسلامی امہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں فلسطین کے مسئلے کو, تو ہمیں ایک اسلامی ملک کے حوالے سے اور اسلامی امہ کو جو ہے اس میں جو سنجیدہ رویہ اختیار کرنا چاہیے, اس جانب آگے بڑھنا پڑے گا.
محترمہ فوزیہ شاہی صاحبہ, ظاہر ہے کہ جو اس وقت کابینہ آئی ہے غاصب صہیونی حکومت کی, وہ انتہائی شدت پسند اور انتہا پسند کابینہ ہے, اور دوسری تعریف طرف اگر دیکھا جائے تو پچھلے برسوں کے دوران جو فلسطینی جہادی گروہ ہیں, استقامتی گروہ ہیں, انہوں نے دفاعی اعتبار سے اپنے کو کافی مضبوط اور مستحکم بنایا ہے, اور اس بات کا اعتراف خود صہیونی جنرلوں نے بھی کیا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ کچھ جنگ کی آگ بڑھتی ہے تو یہ جو غاصب صہیونی حکومت کی کابینہ, اس کا مستقبل کیا ہوگا؟
دیکھیں یہ کابینہ تو اس کا دکھائی تو یہی دیتے دکھائی دیتا ہے کہ وہ جو ان کی طاقت ہے, جو مضبوطی ہے. اور جب ہم اسرائیل کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس وقت امریکہ کی جو اس کی پشت بنائی ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. پھر اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سعودیہ کی بھی ایک اس میں بہت اسٹرانگ جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے. تو یہ ساری صورتحال تو ان کو تو فائدہ دیتی ہے کہ اگر کوئی ایسی آگے جنگ کی شکل بنتی ہے تو وہ تو فلسطینیوں کو پہلے ہی ختم کرنا چاہتے ہیں, وہ تو مکمل ریاست کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ان کی ایک طویل عرصے سے, دیکھیں یہ آج کی تو جنگ نہیں ہے, فلسطین کی 75 سال 72 سال ہو گئے ہیں. پھر پچھلے 50-52 سال سے تو جو صورتحال فلسطینیوں کے ساتھ ہو چکی ہے, اب ان میں تو کوئی ہمت اور طاقت نہیں ہے, نہ ان کے پاس کوئی عالمی اسلحہ ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے. اب یہ تمام جو صورتحال ہے ابھی تو سور جو ہے وہ اسرائیلی کو کرتی ہے. اور میں پھر یہ کہوں گی کہ ابھی تک ہم کلیئر نہیں ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کس لحاظ پہ رکھنے ہیں. اسرائیل اس قدر مضبوط ہو چکا ہے, یہ سب کو علم ہے, اور یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سے جو ملک
بہت شکریہ ہیں. بہت شکریہ, وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. محترمہ فوزیہ شاہ صاحب, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت جس طرح سے فلسطین کے جہادی گروہوں نے خود کو منظم کیا ہے اور الگ الگ حصوں میں ارون الاسود اور جنین بٹالین جیسی اور حماس اور جہاد اسلامی کی تو بات چھوڑیں, یہ بہت ہی طاقتور گروپ ہیں اور گروہ ہیں, اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے اور صہیونیوں پر جو لرزہ طاری ہے, تو یہ چیز غاصب صہیونی حکومت کی کابینہ کے لیے آسان بھی ثابت نہیں ہوگی. اور مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت غاصب صہیونی حکومت کافی ڈری اور سہمی ہوئی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں, اور سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا, نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے, نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے, چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی کرسیِ عرش لیے غار کے اندر اترا یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے
اور سامعین اب پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کامل ترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید سامعین آج اس کرۂ ارض کے گوشے گوشے اور چپے چپے پر ظلم و استبداد کی گرما گرمی ہے فضا و ماحول مسموم ہے ہر آن ہر لمحہ نفاق و حسد اور عداوت و دشمنی کے جدید ترین شعلے عالمی سطح پر انسانیت اور امن و امان کو خاکستر کیے جا رہے ہیں آئے دن بغض و عناد حق تلفی خونریزی اور باہمی تصادم کی آبیاری و آبپاشی کی جا رہی ہے ثابت قدمی راست بازی اخوت و بھائی چارگی اور دوستانہ تعلقات سے قطع تعلق چشم پوشی اور جانبدارانہ رویے کا حیرت انگیز مظاہرہ کیا جا رہا ہے پہلے عدل پسند اسلام کے ماننے والوں کو ہر سم سے للکارا جا رہا ہے ان کی عزت و آبرو اور عفت و عصمت سے کھلواڑ اور ان کی دینی تبلیغی اصلاحی سماجی گویا کے ہر نوع کے حقائق کی پامالی کی جا رہی ہے یہ مقام محو تفکر ہے کہ مصائب و آلام اور دن بدن قعر مذلت میں بیچارگی اور بزدلی کی سانس لینا خود مسلمانوں کے بت خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں اور قرآن و احادیث کی تعلیمات صحابہ کے طریق و اطوار اور علماء و مشائخ کے اقوال سے تجاہل عارفانہ کا نتیجہ ہے ورنہ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ ماضی میں مسلمانوں کا بول بالا رہا ہے ان کے وقار و شان کے سامنے ہر قوم سجدہ ریز رہا کرتی تھی لیکن آج مسلمانوں پر فرعونی و طاغوتی طاقتیں ہمہ سم سے یلغار بولتی جا رہی ہیں اور بیچارے مسلمان ہیں کہ خواب خرگوش میں مست و مگن ہیں اور نا اتفاقی قبائلی غرور، اعزا پروری اور بے مروتی کے درخت کے سائے تلے استراحت کی سانس لے رہے ہیں، فرقوں اور جماعتوں میں منقسم ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ قرآن ہم سے یوں مخاطب ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مسلکی اختلاف نہ کرو، فساد و بگاڑ کو ہوا مت دو، گروہ اور جماعت بندی نہ کرو، بلکہ گروہ بندی کی باتیں بھی چھوڑ دو۔ تاہم یہ کیسا کرشمہ ہے کہ آج مسلمانوں کا ہر فرد تنازعات و خلفشار کا بیج بو رہا ہے اور شعار اسلامی کے فقدان پر تلا ہوا ہے، اور اسلام کے جو بنیادی امور ہیں انہیں فراموش کر بیٹھا ہے، اور ان امور کی سمت اس کی نگاہیں کبھی بھی نہیں اٹھتی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کو درست کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقیدہ ہے کیا؟ تو آئیے قرآن کے اصول اور عقیدے پر طائرانہ نظر ڈالیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ کیا انکار کرنے والوں نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ زمین و آسمان کے منہ بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا، یعنی نہ آسمان سے پانی کی بوندیں برستی تھیں اور نہ ہی زمین غلہ اگاتی تھی۔ لیکن اللہ کی شان رحیمی و کریمی پر قربان جائیں کہ ہمارے لیے زمین سے غلہ اور آسمان سے پانی برساتا ہے، لیکن برے عقائد کے متوالے ان گرا قدر نعمت عظمیٰ کے منکر ہیں۔ تو ہم اس کے سزاوار ہیں کہ اپنے عقیدوں کی اصلاح اور درستگی کے لیے اللہ کی نعمتوں کا خوردبی سے معائنہ کریں اور اس کی وجہ تخلیق پر غور و فکر کریں۔ سامعین، خدا سے ہمارا عبدیت کا لگاؤ ہے، وہ حاکم ہے ہم محکوم، ہم عابد ہیں وہ معبود، لہذا ہم رحمان و رحیم کا نام سن کر مشرکوں کی طرح ناک بھون نہ چڑھائیں، بلکہ خاصان خدا کی جو شناخت ہوتی ہے اس کا وجود ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ مالک الملک کا فرمان ہے، ہم نے تو انس و جن کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے، یعنی ان کی خلقت کا مقصد بندگی ہے، جبکہ حبیب کے محبوب نے فرمایا، اسلام کی بنیاد و اساس پانچ چیزوں پر ہے، ایک ایمان کی لازوال دولت عظمیٰ، دوسری نماز، تیسری روزہ، چوتھی حج اور پانچویں ولایت۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان امور کی ادائیگی کریں۔ اسی طرح ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو اسلامی اصولوں پر انجام دیں، یعنی خرید و فروخت، بیع و شرع، بلکہ ہر قسم کے معاملات اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے دے، کسی کو کچھ دینے سے روکے تو اللہ کے لیے روکے، کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، اور کسی سے بغض و عناد ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ تو ایسے افراد کا ایمان کامل ہوگا، یعنی اگر کوئی شخص کسی موقع پر کچھ بھی خرچ کر رہا ہو تو اس خرچ کرنے میں اللہ کی رضا و خوشنودی مقصود ہو، احسان جتلانا، نام و نمود اور دکھاوا مطلوب نہ ہو، یہ سب معاملات اللہ کے لیے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو کچھ دینے سے روکے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ مثلا کوئی شخص اگر آپ سے یا کسی اور سے ایسے کاموں کے لیے پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے جو شرعاً حرام ہے اور آپ نے اسے منع کر دیا تو وہ بھی اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ میل و محبت سے پیش آئے اور زندگی بسر کرنے میں ہر طرح کی محبت و الفت کا پاس و لحاظ کرے۔ اگر ہمارے اندر ان باتوں کا فقدان ہے تو ہم ہرگز ایمان و اخلاص کی اعلیٰ منازل طے نہیں کر سکتے، اور ایسے ماحول میں نہ حقوق کی ادائیگی ہوگی اور نہ ہی ان کی پاسداری۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے اندر تحمل و بردباری، ایثار و محبت، ہمدردی و غمگساری، مروت و وفاداری، خلوص و محبت اور سخاوت و شجاعت نام کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم دریا دلی اور جود و سخا کا پیکر بن جائیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ نسخے کیمیا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو پھول برسا دیں اور چاہے تو شعلہ بھڑکا دیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ سے شفاعت باجوہ صاحب لکھتے ہیں، ماہ محرم الحرام میں ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام کو تاریخ وار سنا، بہت ہی اچھے اور معیاری پروگرام رہے اور ہمیں واقعہ کربلا کے حوالے سے اچھی معلومات حاصل ہوئیں۔ ان پروگراموں میں شیعہ اور سنی علماء کرام اور دانشوروں کی گفتگو نے بھی اچھا رنگ جمایا، نوح و سلام بھی بے نظیر تھے۔ اول پروگرام سے لے کر آخری پروگرام تک توجہ ریڈیو کی طرف رہی، کیونکہ ان پروگراموں سے ہمیں بہت اچھا سیکھنے کو ملا۔ پروگرام ذبح عظیم اور محرم الحرام کے حوالے سے پروگرام صبح امید، دونوں پروگرام میں اچھے موضوعات بیان کیے گئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے آگاہی حاصل ہوئی۔ ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام مجھے پسند ہیں، لیکن خصوصی پروگراموں کی کیا بات ہے۔ تمام سامعین دوستوں کو میرا سلام۔ اور سامعین، محترم شفاعت باجوہ صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، جن کی عمر اس وقت تقریباً 9 برس کی تھی، ایک دن بغداد کی کسی گزرگاہ میں کھڑے ہوئے تھے اور چند لڑکے وہاں کھیل رہے تھے کہ ناگہان خلیفہ مامون کی سواری دکھائی دی۔ سب لڑکے ڈر کر بھاگ گئے، مگر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ جب مامون کی سواری وہاں پہنچی تو اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ صاحبزادے، جب سب لڑکے بھاگ گئے تھے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ آپ نے بے ساختہ جواب دیا کہ میرے کھڑے رہنے سے راستہ تنگ نہ تھا، جو ہٹ جانے سے وسیع ہو جاتا، اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ ڈرتا۔ نیز میرا حسن ظن ہے کہ تم بے گناہ کو ضرر نہیں پہنچاتے۔ مامون کو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا انداز بیان بہت پسند آیا۔ اس کے بعد مامون وہاں سے آگے بڑھ گیا، اس کے ساتھ شکاری باز بھی تھے۔ جب آبادی سے باہر نکل گیا تو اس نے ایک باز کو ایک چکور پر چھوڑا، باز نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور جب واپس آیا تو اس کی چونچ میں ایک چھوٹی سی مچھلی تھی، جس کو دیکھ کر مامون بہت متعجب ہوا۔ تھوڑی دیر میں جب وہ اسی طرف لوٹا تو اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ وہیں دیکھا جہاں وہ پہلے موجود تھے۔ لڑکے مامون کی سواری دیکھ کر پھر بھاگ گئے، لیکن حضرت امام محمد تقی علیہ السلام وہیں کھڑے رہے۔ جب مامون آپ کے قریب آیا تو مٹھی بند کر کے کہنے لگا کہ صاحبزادے، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے دریائے قدرت میں چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں، اور سلاطین اپنے باز سے ان مچھلیوں کا شکار کر کے اہل بیت رسالت کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ یہ سن کر مامون بولا، بے شک آپ علی ابن مصر رضا کے فرزند ہیں۔ پھر ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے. ہمیں امید ہے کہ ہمارے اس تمام پروگرام آپ کو پسند آ رہے ہوں گے. سامعین نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں. اس مرحلے میں پہلے ہم پیش کریں گے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے, اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 17 دی 14 جمادی الثانی اور 7 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چودہ جمادی الثانی 505 ہجری قمری کو ایران کے ایک عظیم مسلمان فلسفی اور دانشور ابو حامد محمد غزالی طوسی المعروف امام محمد غزالی کا انتقال ہوا. غزالی نے ابو نصر اسماعیل سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور مختصر سی مدت میں ہی اپنے دور کے علوم میں ممتاز مقام حاصل کیا. یہی وجہ تھی کہ 28 سال کی عمر میں ان کا شمار عظیم ترین فقہا میں ہوا. امام محمد غزالی کی شہرت کی وجہ سے اس وقت کے ایرانی وزیر اعظم خواجہ نظام الملک نے بغداد کے مدرسے نظامیہ میں ان کو تدریس کی دعوت دی, لیکن اس ممتاز دانشور نے 488 ہجری قمری میں شدید ذہنی اور نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے درس و تدریس کو ترک کر دیا اور حج کے لیے مکہ معظمہ چلے گئے. اس کے بعد بیت المقدس میں قیام پذیر ہوئے اور پھر ایران واپس آ گئے. ایران واپس آ کر طالب علموں کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہو گئے. قابل ذکر ہے کہ امام محمد غزالی وطن واپسی سے 1 سال قبل اپنی گرا بہا کتاب احیاء علوم دین ضبط تحریر میں لائے. سن 1314 ہجری شمسی کو رضا خان کے حکم سے ایرانی عورتوں کے پردے پر پابندی عائد کر دی گئی. رضا خان نے ترکی سے واپس آنے کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم محمد جم کے تعاون سے اس سامراجی اور غیر اسلامی منصوبے پر عمل درآمد کے لیے اقدام کیا. اس کے بعد سے رضا خان کے سپاہیوں نے پورے ملک میں باپردہ عورتوں کے ساتھ توہین آمیز سلوک شروع کر دیا اور اسلامی پردے کو بہت بڑا جرم قرار دیا. اس سامراجی منصوبے کی علماء دین, دانشوروں, مسلمان عوام اور تمام آزادی پسندوں نے سخت مخالفت کی. اس سلسلے میں سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ ایران کے ایک مذہبی شہر مشہد مقدس کی مسجد گوہرشاد میں ہوا. سن 1932 کو سر محمد شفیع کی وفات ہوئی. ان کا تعلق لاہور کے ایک علمی گھرانے سے تھا جہاں وہ 10 مارچ 1869 کو پیدا ہوئے تھے. لاہور سے ایف اے کرنے کے بعد وہ انگلستان چلے گئے جہاں انہوں نے 1892 میں بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور وطن واپسی پر وکالت شروع کر دی. سر محمد شفیع مسلم لیگ کے قیام میں پیش رہے اور اس سیاسی جماعت کا نام انہوں نے ہی تجویز کیا تھا. وہ حکومت ہندوستان کی وزارت قانون کے اہم عہدے پر بھی فائز رہے. 7 جنوری سن 1943 عیسوی کو سابق یوگو سلاویا کے ماہر طبیعت نکولا ٹیسلا کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1856 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی انہیں طبیعیات میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ انہوں نے بہت زیادہ تحقیقات انجام دیں۔ متبادل بجلی کی دریافت ان کا اہم کارنامہ شمار ہوتا ہے۔ سن 1346 ہجری شمسی کو کشتی کے ایرانی عالمی چیمپئن غلام رضا تختی کو شاہ ایران کے ایجنٹوں نے قتل کر دیا۔ وہ تہران کے متوسط طبقے کے ایک گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ غلام رضا تختی پاکیزگی اور صداقت و سچائی سے سرشار تھے۔ وہ ایک بے باک اور بہادر انسان تھے اور ان کا دل عوام کی محبت سے مالا مال تھا۔ غلام رضا تختی ایک شجاع انسان سے بڑھ کر ایثار و قربانی اور شریفانہ زندگی کے مالک تھے۔ غلام رضا تختی نے کشتی کے عالمی مقابلوں میں کامیابی کے باوجود کبھی تکبر سے کام نہیں لیا۔ انہوں نے کشتی کے عالمی مقابلوں میں سونے اور چاندی کے 9 تمغے حاصل کیے۔ عالمی چیمپئن غلام رضا تختی نے 1956 میں میلبورن اولمپک مقابلوں میں زبردست کامیابی اور طلائی تمغہ حاصل کیا۔ اس ناقابل شکست پہلوان کو، جس نے ظلم و ستم کے آگے کبھی سر نہیں جھکایا تھا، شاہ کی حکومت کے ایجنٹوں نے قتل کر دیا۔ سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔7 جنوری 1986 عیسوی کو مصر کی سرحدی پولیس کے سپاہی سلیمان خاطر صحرائے سینا میں ایک قید خانے میں شہید ہوئے۔ اسلام کے اس بہادر سپاہی نے اکتوبر 1985 میں اپنے ملک و قوم کی توہین کے جواب میں حکومت مصر اور صہیونی حکومت کے درمیان ہونے والے کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے خلاف بغاوت کی اور 7 صہیونیوں کو صحرائے سینا میں ہلاک کر دیا تھا۔ حکومت مصر نے سلیمان خاطر کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلایا اور انہیں عمر قید کی سزا سنائی، لیکن کچھ دن کے بعد قید خانے کے نرسنگ ہوم میں ان کی لاش لٹکی ہوئی پائی گئی۔ اس خبر کے نشر ہوتے ہی ہزاروں مصری طالب علموں نے قاہرہ کی سڑکوں پر احتجاجی مظاہرے کیے اور مصر کے دوسرے شہروں میں بھی زبردست احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم انت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين. Thank you.